بسم الله الرحمن الرحيم. تطوع قيام رمضان من الإيمان. گزشتہ کل کی بات سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ تراویح ایک مستقل عمل ہے جو رمضان میں انجام دیا جاتا ہے، اور تہجد کی نماز یہ ایک دوسرا مستقل عمل ہے. تراویح کا تعلق رمضان، جبکہ تہجد کی تخصیص رمضان کے ساتھ نہیں ہے. البتہ رمضان کے اندر دونوں کو جمع کر دیا جاوے تو بڑے برکات اور اجر کا باعث ہے کہ بندہ رمضان میں تراویح بھی ادا کرے اور ساتھ میں تہجد اپنے وقت میں بعد میں ادا کرے، تو اس سے اجر ثواب نیکی خوب زیادہ بڑھ جائے گی. پھر یہاں جو لفظ استعمال ہوا قیام رمضان، تو اس میں رمضان کے اندر ایک مسلمان بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو عبادت بھی کرے، وہ تمام عبادتیں قیام رمضان میں شامل ہیں. اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کا جو طریقہ بھی رمضان میں اختیار کرے، خاص طور پر رات کے وقت میں، وہ ہیں قیام رمضان کے اندر شامل. باشرہ تو یہاں تک فرماتے ہیں فرائض، نوافل اور تمام تر نیکیاں جو رمضان میں انجام دی جائے، یہ ایمان کے تقاضوں میں سے ہیں، یعنی یہ ایمانی تقاضا ہے کہ بندہ رمضان کے اندر اللہ کے فرائض کو خصوصیت سے، نوافل کو خصوصیت سے، اور دوسری طاعتوں کو بھی اہتمام سے انجام دیوے. اس لیے کہ اس مبارک مہینے کے اندر عبادت کا بھاو بڑھا دیا جاتا ہے. نوافل کو فرض کے درجے میں کر دیا جاتا ہے، اور فرض کو 70 گنا کر دیا جاتا ہے. اسی لیے اس مہینے کو زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے اندر بندہ وصول کرنے کا اہتمام کرے. جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی رمضان کے اندر عبادت کا اہتمام کرے یقین کامل کے ساتھ اور اللہ تعالی سے اجر اور ثواب کی امید کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے گناہوں کو معاف کر دیں گے. جی نیا ترجمۃ الباب رمضان ہی کے متعلق لائے. دونوں باب رمضان اور اس کے اعمال سے متعلق ہے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب ترتیب اپنائی کہ تراویح اور تہجد جو نفل اعمال ہے رمضان کی راتوں کے اس کو پہلے بیان کیا, اور روزہ رکھنا جو رمضان میں فرض ہے اس کو بعد میں بیان کر رہے ہیں. ایسی کیسی ترتیب اپنائی؟ چند توجیحات سمجھیے. نمبر ایک, قیام رمضان تہجد ہو کہ تراوی ہو, قیام رمضان یہ فعلی عبادت ہے اور صوم روزہ یہ ترقی عبادت ہے. فعلی اور ترقی, فعل کے معنی کرنے والی عبادت, کہ تراویح کے اندر کچھ فعل کرنا پڑے گا, 20 رکعت پڑھو, 40 سجدے کرو, تہجد میں 8 رکعت پڑھو, 16 سجدے کرو, تو یہ فعلی عبادت ہے, کرنے کی عبادت. اور روزے کے اندر سب چھوڑ چھوڑ کرو, کھانا چھوڑو, پینا چھوڑو, جمع چھوڑو, تو روزہ ترقی عبادت ہے اور تراوی اور تہجد فعلی عبادت ہے. اور ضابطہ یہ ہے کہ فعلی عبادت مقدم ہوتی ہے ترقی عبادت پر, اس لیے فعلی عبادت امام نے پہلے ذکر کی اور ترقی عبادت بعد میں ذکر کی. دوسری بات سمجھو, عام متن نمازوں کے اندر سنت پہلے ہوتی ہے, فرض بعد میں ہوتی ہے. فجر میں 2 رکعت سنت موقعہ پہلے, 2 رکعت فرض بعد میں. ظہر میں بھی 4 رکعت سنت موقعہ پہلے, 4 رکعت فرض بعد میں. تو سنت پہلے ہوتی ہے, فرض بعد میں ہوتی ہے. تو امام علی مقام نے نماز والی ترتیب اپنائی کہ سنت پہلے ذکر کی, تراوی اور تہجد, اور فرض یعنی روزہ بعد میں ادا بتلایا. تیسری ایک بات سمجھو, فرض تو شریعت میں فرض ہے بھائی, فرض کی اہمیت تو سب لوگ سمجھتے ہی ہے کہ اس کو تو کرنا ہی کرنا ہے, چاہے فرض کو بعد میں بیان کرو کہ پہلے بیان کرو. فرض کی اہمیت تو لوگ سمجھتے ہی سمجھتے ہیں, جبکہ سنت کو لوگ زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہیں. تو امام علی مقام نے سنت تراویح کو پہلے بیان کر کے اہمیت دے دی اور عظمت کا مقام دے دیا, اور فرض روزے کو بعد میں بیان کیا, چونکہ فرض روزہ تو لوگ کرنے ہی والے ہیں, انجام دینے ہی والے ہیں, تو روزے کو پہلے بیان کرو کہ بعد میں, یہ تو فرض ہونے کی وجہ سے لوگ کرنے ہی والے ہیں. تراویح, تہجد وغیرہ سنن ہیں, لوگ اہمیت نہیں دیتے, اسی لیے امام علی مقام نے اس کا باب مقدم کر کے اہمیت لوگوں کے سامنے اجاگر فرما دی کہ بھائی تراویح اور تہجد اہتمام سے ادا کرو. احتساب کے دو مطلب ذہن میں رکھنا بھائی. ایک مطلب کیا؟ اللہ تعالی سے اجر کو طلب کرتے ہوئے. دوسرا مطلب ہے اللہ تعالی سے ثواب کا یقین رکھتے ہوئے. تو جو آدمی رمضان کے روزے رکھے گا ثواب کے یقین کے ساتھ, ثواب کی طلب کے ساتھ, تو یہ بھی ایمان کے تقاضوں میں سے اہم ترین تقاضا ہے کہ جس انسان کے اندر ایمان ہوگا وہ ثواب کو طلب کرنے کے لیے ثواب کا یقین رکھتے ہوئے رمضان کے اندر روزے رکھے گا. جی یہی روایت ہے, لیکن اس میں ایک اہم نقطہ سمجھ لو. پہلے زمانے کے اندر راجا مہاراجا لوگ ہوا کرتے تھے, نواب لوگ ہوا کرتے تھے. وہ اپنی رعیت سے, اپنے عوام سے بیگاری خدمت لیتے تھے, گاپ کے ساتھ بیگاری خدمت. یہ اردو اصطلاح بھی سمجھ لیں. بیگاری خدمت کا مطلب کیا؟ مفت میں کام کروا لیا اور اجرت نہیں دی, نہ کوئی چیز عوض میں دی, اس کو کہتے ہیں بیگاری خدمت. یہ قدیم زمانے میں راجا مہاراجا نوابوں کا عام طریقہ تھا. بعد میں اس ملک میں انگریز آئے, انہوں نے بھی ایسا بہت کیا کہ کسی جگہ کے اوپر لوگوں کو پکڑ کے کہا چلو یہ کھڈے کھودو. اب لوگ بیچارے حکومت کے ظلم کی مجبوری میں کھڈے کھود رہے ہیں, تالاب بنا رہے ہیں, نہریں کھود رہے ہیں. شام کو اجرت مانگنے جا رہے تھے کہ دو ڈنڈے مارے چل پیسے مانگنے آئے, بھگا دیتے تھے, ایک پیسہ بھی نہیں دیتے تھے. ایسے مدتوں مدتوں کام کرواتے تھے, مہینوں مہینوں. اس کو کہتے تھے بیگاری خدمت. یہ قدیم زمانے کے راجا مہاراجا ظالم حکمران کا ایک عام طریقہ تھا. اللہ سبحانہ و تعالی خالق ہے, اللہ تعالی مالک ہے. اللہ تعالی چاہتے تو بندوں کو یوں حکم دیتے کہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھو. اب بندوں نے روزے رکھے اور اللہ تعالی کو پوچھا اللہ ہم نے روزے تو رکھے کیا ملے گا؟ چل جا پوچھنا ہے کیا ملے گا, میں خالق ہوں مالک ہوں. میں نے کہا روزے رکھو, چلو جاؤ کچھ نہیں ملے گا, میرا حکم پورا کرنے کا تھا بس, اور ملے گا ملے گا کچھ بھی نہیں, کیوں پوچھنے آئے؟ اللہ چاہتے تو یوں فرما دیتے میں خالق ہوں تم مخلوق ہو, میں مالک ہوں تم مملوک ہو, میں تم کو جو چاہے آرڈر دوں وہ تم کو کرنا پڑے گا اور اس پر کوئی چیز نہیں ملے گی, میرا آرڈر پورا کرو. اللہ چاہتے تو ایسا کر سکتے تھے, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ بندوں سے بیگاری اعمال نہیں کروائے, بلکہ جتنے بھی اعمال اللہ نے فرض کیے ہر ہر فرض عمل پر اللہ نے بندوں کو اجر اور ثواب عطا فرمایا. آپ دیکھیے نماز فرض کی اللہ نے, کتنے فضائل حدیث میں نماز کے ہیں. روزہ فرض کیا تو کتنے فضائل اللہ نے روزے کے عطا فرمائے. تو اللہ چاہتے تو بیگاری عمل کروا لیتے, اور بندوں کو کرنا پڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اعمال کروا کر کے بندوں کو اس کے اوپر اجر اور ثواب اور نیکی عطا فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے بندوں کے اوپر۔ اگر اللہ تعالیٰ بندوں کو کوئی عوض اور بدلہ نہ دیتے تو بندے کو بدلہ مانگنے کا کوئی حق ہی نہیں تھا۔ اللہ کسی بھی نیکی کے اوپر کوئی بدلہ نہ دیتے تو بندے کو بدلہ مانگنے کا کوئی حق نہیں تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کو اجر اور ثواب کا وعدہ فرمایا۔ اللہ نے بندوں کو نیکی، درجات عالیہ، گناہوں کی مغفرت، یہ سب وعدے اللہ تعالیٰ نے فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بندوں کے اوپر بہت بڑا احسان عظیم ہے۔ جی اب دیکھیے، پہلے امام نے عنوان قائم کیا ہے ترجمۃ الباب، کیا فرمایا؟ الدین یسر، یہ ہو گیا ترجمۃ الباب۔ پھر اس ترجمۃ الباب پر استدلال کرنے کے لیے امام علی مقام ایک روایت لائے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الدین الی اللہ الحنیفیت السمحۃ۔ یہ تعلیقاً روایت لائے، اور یہاں امام نے اس کی کوئی سند ذکر نہیں کی۔ لگتا ایسا ہے کہ ان کو اپنے معیار کی نہیں ملی ہوگی، جو معیار الجامع اس صحیح کے لیے آپ نے قائم فرمایا، اس معیار پر سند نہیں ملی، اس لیے اس جملے کی سند الادب المفرد میں موجود ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی جو دوسری کتاب ہے الادب المفرد، اس میں سند کے ساتھ یہ جملہ موجود ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الدین الی اللہ الحنیفیت السمحۃ۔ اس کو تعلیقاً روایت کہتے ہیں، اور 159 کے قریب تعلیقات الجامع الصحیح میں موجود ہے۔ ایک گنتی کے اعتبار سے 159 کے قریب تعلیقاً احادیث امام علی مقام نے نقل فرمائی ہے۔ پہلے تو ربط سمجھو کہ اوپر والے باب کے ساتھ اس کا ربط کس طریقے سے ہوگا۔ نمبر ایک، ابھی چند مشکل باتیں یہاں امام لائے الگ الگ ابواب کے اندر۔ پہلے مشکل چیز لائے امام علی مقام لیلۃ القدر کے اندر، بھائی جاگو، اب رمضان کی راتوں میں جب افطار کے اندر 5 گلاس فالودہ پیا ہو اور مغرب کے بعد 2 کھنچے بریانی کھائی ہو اور تراویح کے بعد سموسے پراٹھے کھائے ہو، ایسی حالت میں رات جاگنا کوئی آسان کام تھوڑا ہی ہے، کتنا مشکل ترین کام ہے رمضان کی راتوں کے اندر جاگنا۔ تو ایک قیام لیلۃ القدر کا لائے، وہ بھی بڑا مشکل مسئلہ لائے، اس کے بعد اس سے بھی بڑا مشکل عمل لائے اللہ کے راستے کے اندر جہاد، یہ اس سے بھی بڑا مشکل ترین کام کا باب امام علی مقام نے قائم فرمایا۔ اس کے بعد لائے کہ بھائی رمضان میں تراوی پڑھو. اب 20 رکعت تراوی پلس 8 رکعت تہجد, وہ بھی رمضان کے اندر پڑھنے کی. ایک تو اکھے دن روزہ رکھ کر کے ڈھیلے ہو گئے ہوئے, نے پھر افطار میں گلے تک کھایا ہوئے, اور اس حال میں پھر تراوی پڑھنے کی, یہ بھی ایک بڑا مشکل ترین عمل ہے. پھر لائے کہ بھائی روزہ رکھو, او ہو ہو ہو, جن ممالک کے اندر 21 گھنٹوں کا روزہ ہوتا ہے, وہ بیچارے ناروے والوں کو جا کر کوئی پوچھے, اور کینیڈا اور انگلینڈ کے بعض علاقوں میں جا کر پوچھے کہ بھائی 21 گھنٹے 20 گھنٹے کا تم کو روزہ رکھنے کا ہے, تو پتہ چلے کتنا مشکل روزہ ہے. اور ہمارے یہاں آج کل رمضان سخت گرمیوں کے اندر, تو پتہ چلے کہ بھائی آدمی کیسے روزہ رکھے. کتنے سارے مشکل ابواب امام لائے اعمال کے اعتبار سے, تو آدمی گھبرا جاتا ہے, ارے اسلام میں سارے مشکلات ہی مشکلات ہیں, سخت ہی سخت احکام ہیں. تو امام اب عنوان لائے کہ بھائی شریعت کا اصل مزاج آسانی ہے, تم گھبرا مت جاؤ. لیلۃ القدر اور تراوی اور روزے اور جہاد وغیرہ سن کر کے گھبرا مت جاؤ, شریعت اور دین کا اصل مزاج آسانی ہے. کہ دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکام رکھے وہ سب ایزی ہے, آسان ہے, سہل ہے. یہ ہے سابقہ تمام ابواب کے ساتھ ربط الدین یسرن کا. اس کے بعد اس ترجمۃ الباب کا مقصد سمجھو کہ امام علی مقام نے یہ ترجمۃ الباب کیوں قائم کیا. نمبر 1, خوارج اور معتزلہ کا رد کرنے کے واسطے, اسی لیے کہ انہوں نے دین کو بہت سخت اور مشکل ترین بنا دیا. کیوں مشکل ترین بنا دیا؟ کہ ان کے یہاں تو کوئی آدمی معاصی کا ارتکاب کرے تو ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. دیکھیے معتزلہ کی دادا گیری, معاصی کا ارتکاب کرے تو ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. انہوں نے دین کو کتنا سخت بنا دیا ہے, تو ان معتزلہ اور خوارج کا رد کرنا ہے کہ تم دین کو اتنا مشکل مت بناؤ, دین اتنا مشکل تھوڑا ہی ہے. مقصد نمبر 2 سمجھو, شریعت کے چند احکام کے ذریعے تمہیں یوں نظر آ رہا ہے کہ دین بہت مشکل ہے. کچھ احکام کو دیکھ کر کے تمہیں ایسا لگ رہا ہے بھائی کہ دین بہت مشکل ہے, تو سنو, دین کے جو احکام تمہیں مشکل معلوم ہو رہے ہیں وہ ظاہر میں مشکل ہے, اصل میں ایمان اور شریعت میں تو بڑی آسانی ہے. ایمان کو خود کو لے لو, نہیں جو اساس ہے وہ کتنا آسان ہے. زبان سے شہادتین کا اقرار کیا, دل سے تصدیق کی, ایمان ہو گیا. پورے دین کی اساس ایمان کتنا آسان ہے. تو یہ جو چند احکام تمہیں مشکل معلوم ہو رہے ہیں, یہ چند احکام ظاہر میں تھوڑے بہت مشکل ہیں, ورنہ دین اصل کے اندر نہایت آسان ہے. اس میں سب سے بڑی چیز ایمان, وہ تو نہایت آسان ہے. یہ بات سمجھانے کے لیے امام علی مقام نے یہ ترجمۃ الباب قائم کیا. تیسرا مقصد سمجھو, یسر کا مطلب سمجھانا ہے. یسر کا مقصد کیا ہے؟ کہ شریعت کے اندر جو سختی ہے وہ سختی قابل برداشت ہے. کوئی بھی سختی شریعت کے اندر ایسی نہیں ہے کہ جو ناقابل برداشت ہو. کوئی بھی سختی ایسی نہیں ہے جو ناقابل برداشت ہو. ہر سختی ایسی ہے جو قابل برداشت ہے. نمبر چار, دین کے عام احکام جس کی بنیاد پر نجات ہے وہ تو آسان ہی ہے. دین کے عام احکام جس کی بنیاد پر نجات ہے وہ تو کیا ہے؟ آسان. باقی جس کو درجات عالیہ چاہیے اس کے لیے خصوصی اعمال کرنے ہیں, وہ ذرا مشکل معلوم ہوتے ہیں. دیکھیے, آپ پوری شریعت مطہرہ پر غور کرو کہ شریعت کے جو عمومی احکام ہیں جس کی بنیاد پر آدمی کو نجات ملے گی وہ تو آسان. اب نماز میں کیا ہے؟ جو فرض ہے وہی اصل ہے نا. مدار نجات کون ہے؟ فرض. اور فرض کتنے؟ صبح میں دو, دوپہر میں چار, شام کو چار, سورج ڈوبتے ہی تین, پھر رات میں چار پلس تین, کتنی ہو گئی جو کتنا آسان. اب یہ تو کہ تم کو جنت میں محل پہ محل چاہیے تو پھر سنتیں بھی پڑھو, نفلیں بھی پڑھو, درجات عالیہ بھی چاہیے تو اور اشراک چاش اوابین تہجد پڑھو. ورنہ نفس نجات تو فجر میں دو, دوپہر میں چار, شام کو چار, میں تین میں چار پہ ہو جائے گی نفس نجات. تو کتنا آسان ہے. پھر یہ کہ نمبر دو کے اوپر روزے لے لو تو کا اکھے برس کے اندر لے دے کے 29 روزے رکھنے کے, تیسواں تو ہونے ہی نہیں دیتے ہیں کہ بھائی وہاں فلاں گاؤں میں ایک بڑے میاں ہیں جن کو 8 نمبر ہے, وہ چشمہ بھی ان کا اس دن گم ہو گیا تھا تو دونوں بڈھوں نے چاند دیکھا ہوا ہے, کہیں سے بھی گواہ پکڑ کے لے آئیں گے اور 29 روزے رکھتے ہیں. اب سال کے 354 دن اس میں خالی 29 دن روزے رکھنے گئے, نجات کے لیے کتنا آسان ہے. لیکن اب آپ کو چاہیے درجات عالیہ تو پھر کہا جائے گا کہ بھئی عرفہ کا روزہ بھی رکھو, ذی الحج کے پہلے عشرے کے روزے بھی رکھو, محرم کے دو روزے بھی رکھو, ایام 20 کے بھی رکھو, پیر اور جمعرات کے بھی رکھو. اب تم کو چاہیے لڈو دونوں ہاتھ میں تو رکھو, اب اور کیا. باقی یہ کہ نجات تو خالی 29 روزوں پر ہے, بہت بہت تو کسی سال 30 رکھ لینا, اس پر نجات ہو جائے گی. کتنی آسان ہے نجات. باقی رہی زکوٰۃ اور حج, تو کہا پیسے ہو تو کرو نہیں تو مت کرو, پیسے ہوئے تو کرنے گا نہیں ہوئے تو نہیں کرنے گا. کتنی آسان ہے نجات. لیکن اگر آدمی کو چاہیے درجات عالیہ تو پھر آدمی کو مجاہدہ اور مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے. تو الدین یسرن کا یہ مطلب کہ شریعت کے اندر جن احکام کے اوپر نجات کا دار و مدار ہے وہ احکام تو نہایت آسان ترین ہے. اب اگر آپ کو جو ہے درجات عالیہ ہی چاہیے تو آپ مزید مجاہدہ کیجئے. کون آپ کو کہنے آیا تھا؟ یہ ہے الدین یسرن کا خلاصہ. چوتھی بات سمجھو ترجمۃ الباب کے متعلق. امام علی مقام یہ باب قائم کر کے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دین کو مشکل مت سمجھو, بہت سے لوگ دین کو مشکل سمجھتے ہیں. ارے بھائی دین مشکل نہیں ہے, بے دینی مشکل ہے. اب آپ بتلاؤ داڑھی رکھنا مشکل ہے کہ داڑھی منڈوانا مشکل ہے؟ منڈوانا مشکل ہے. روز صبح اٹھے گا تو آج سلائے گا نکلے کھوبرے کہ نہیں نکلے, روز صبح. اب کھوبرے نکلے ہیں تو اس کو چکنا ہونے کی فکر, روز صبح میں اٹھے فکر نکلے ہیں چوب رہے ہیں چلو چکنا ہوا. اب یہ کوئی ٹینشن نہیں, سال میں دو مرتبہ ٹھیک ٹھاک کرا لے کافی ہو گئے. اور اس میں بھی جو ہے آپ اللہ پر عمل کرو تو سال بھر میں کچھ مت کرو. دیکھیے کتنا آسان ہے جی. تو شریعت کے اوپر اگر آپ غور کرو تو شریعت میں کچھ مشکل ہی ہے ہی نہیں. اب آپ غور کرو کہ پینٹ شرٹ مشکل ہے کہ کفنی ازار مشکل ہے؟ غور کرو پینٹ شرٹ کتنی مشکل ہے کہ بھائی کمر کے برابر ناپ کا ہوت ہے کہ نہیں ہے, پھر اور نیچے سب برابر فٹنگ ہے کہ نہیں ہے, پھر اور نیچے جو ہے نیچے لبڑتا ہے کہ نہیں ہے, سب دیکھ داپ کر کے وہ پینٹ خریدنے کی. نہیں یہاں لنگی باندھی ہوئے کوئی ٹینشن ہی نہیں, باہر بیٹھا ہے لاری والا 100 روپے کی لنگی لی باندھی چلے نکلے. کتنی آسانی دیکھو پینٹ میں کتنی مشکلات اور لنگی میں دیکھے کتنی آسانیاں اور سہولت. تو اب آپ دین کے ہر حکم پر غور کر لو, آسانیاں ہی آسانیاں. تو امام علی مقام اس ترجمت الباب سے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دین کو مشکل مت سمجھو, دین تو بڑا آسان دین ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج. نمبر 5, دین کے احکام پر عمل کرنے میں کچھ مشقتیں ضرور آتی ہیں لیکن وہ قابل برداشت ہوتی ہے. کچھ مشقتیں آتی ہیں لیکن وہ قابل برداشت ہوتی ہے. مثلا سردی کی صبح ہوئے اور وضو کر کے فجر کی نماز پڑھنے کی ہوئے تو الاشعرار جو صفوة المصادر میں پڑھتے ہیں وہ سمجھ نہ ہو تو ٹھنڈی میں صبح صبح کسی کے جو ہے بدن پر پانی ڈال دو ایک چلو بھر کر کے تو الاشعرار مصدر سمجھ میں آ جائے. تو یہ تھوڑی سی جو ہے مشکلات ہے دین میں لیکن وہ قابل برداشت ہے. اسی لیے کہ اگر تمہیں سردیوں میں فجر کے لیے اٹھنا پڑ رہا ہے اور وہ بھاری لگ رہا ہے تو کیا ملازمت کے لیے جلدی نہیں اٹھتے ہو کیا؟ تو یہ کچھ مشکلات ہے کچھ مشقت ہے لیکن وہ قابل برداشت ہے. ایسی ایک بھی شریعت کے اندر بات نہیں ہے کہ جو ناقابل برداشت ہو ہے. چھٹی اہم بات سمجھو, شریعت کے اندر بہت ساری مشقتیں رکھی گئی لیکن وہ اختیاری رکھی گئی ہے, واجب اور فرض کے درجے میں نہیں رکھی گئی. بہت سی مشقتیں لیکن وہ اختیاری, کرنا ہو تو کرو نہ کرنا ہو تو نہ کرو, فرض اور واجب کے درجے میں نہیں رکھی گئی. ان ناشئت اللیل ہی اشد وطئا. تہجد ذرا مشکل لگتی ہے لیکن وہ اختیاری رکھی گئی کہ پڑھنا ہو تو پڑھو, کوئی فرض اور واجب تھوڑی ہے. اور صبح اٹھ کے پڑھنا کس نے فرض کہا تہجد؟ کیا تم نے حدیث نہیں پڑھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ابتدائی حصے میں بھی تہجد پڑھتے تھے؟ تو رات کو تکرار مطالعے کے بعد سونے جاؤ تو تہجد پڑھ کے سو جاؤ, کہ ڈائریکٹ فجر میں جماعت سے 10 منٹ پہلے اٹھو, کون منع کرتا ہے تمہیں؟ تہجد گزار بھی کہلاؤ گے اور نیند کا کوٹا بھی پورا کرو، کون تمہیں منع کرتا ہے؟ تو یہ کچھ مشقتیں ہیں ضرور شریعت میں، لیکن وہ اختیاری ہے، وجوب اور فرض کے درجے کے اندر نہیں رکھی گئی۔ ساتویں بات سمجھو، شریعت مطہرہ میں حرج شدید والا کوئی کام نہیں ہے۔ حرج شدید یعنی جس میں آدمی الجھن، ٹینشن، تنگی میں پڑ جاوے، ایسا کوئی کام شریعت مطہرہ میں نہیں ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، ایک آٹھویں اور اہم نقطے کی بات سمجھو، انسان بحیثیت انسان کیا ہے؟ خلق الانسان ضعیفا ہے نا، انسان بحیثیت انسان کیا ہے؟ خلق الانسان ضعیفا۔ تو شریعت میں ایک بھی حکم ایسا نہیں ہے جو انسان کی طاقت کیپیسیٹی سے باہر ہوئے، ایک بھی حکم ایسا نہیں ہے جو انسان کی ضعفیت کے اعتبار سے، انسان کی طاقت کیپیسیٹی سے باہر ہو گئے۔ پوری شریعت پر غور کر کے دیکھ لو، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اطمینان دلا دیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جو تمہاری کیپیسیٹی میں ہے، استطاعت کے دائرے میں ہے، وہی احکام ہم نے تمہارے ذمے لازم کیے ہیں۔ لیکن ایک یہاں اہم بات یہ ذہن میں رکھنا کہ انسان اپنے دماغ سے جس کو آسانی سمجھتا ہے، وہ آسانی شریعت میں الدین یسرن میں مراد نہیں ہے۔ اپنے دماغ سے، اپنی سوچ سے جس کو آدمی آسانی تصور کرتا ہے، یہ آسانی بھی الدین یسرن میں مراد نہیں ہے۔ یہ نقطہ اس لیے ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے، آج کل کے بہت سے آوارہ لوگ، کہلانے والے روشن خیال لوگ، کہنانے والے ماڈرن لوگ، وہ ایک جملہ بولتے ہیں کہ بھائی الدین یسرن، دین تو آسان ہے، ان مولویوں نے ساری مشکلات پیدا کر رکھی ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ آج کل یہ جملہ بولتے ہیں، دین تو بہت آسان ہے، ان مولویوں نے ساری مشکلات کھڑے کر رکھے ہیں۔ تو یہ جملہ نعوذ باللہ ایک طرح کا ملحدانہ اور زندقانہ جملہ ہے کہ تم تمہارے دماغ سے جس کو آسانی سمجھتے ہو، وہ آسانی تھوڑی شریعت میں مراد ہے۔ اب وہ کہیں گے کہ جمعہ کے دن نماز پڑھ لیں گے تو بھی چلے گا، اور بہت سے تو یوں کہتے ارے ہم تو سال میں عید پوری پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور پھر کہیں گے دین آسان ہے۔ یہ تھوڑا ہی کہ جو تمہارے دماغ میں آوے وہ دین آسان ہے، شریعت نے جو آسانی بتلائی وہ آسانی کہلائے گی۔ اپنے دماغ کی اپج اور پیداوار کو ہم آسانی نہیں کہہ سکتے۔ تو بابن الدین یسرن، اب اس کے بعد روایت لائے، یسر بول کے زو یسر مراد ہے کہ دین آسانی والا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الدین الی اللہ الحنیفیت السمحۃ۔ اچھی طرح ذہن میں رکھو کہ پچھلی امتوں کو جو ادیان اللہ نے عطا فرمائے، جب تک وہ ادیان منسوخ نہیں ہوئے تھے، وہاں تک وہ ادیان بھی اللہ کے یہاں محبوب تھے۔ جیسے پچھلی امت کو توراہ، انجیل، کسی کو زبور، کسی کو اور صحائف، پچھلی امتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے دین عطا فرمایا، تو جب تک وہ ادیان منسوخ نہیں ہوئے تھے وہاں تک وہ ادیان بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوب تھے، پسندیدہ تھے. اب جب آخری نبی کا لایا ہوا دین دنیا میں آیا تو پچھلے ادیان کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ فرما دیا، اسی لیے اب اللہ کی نظر میں محبوب دین یہ آخری نبی کا لایا ہوا دین ہے، ورنہ پہلے دوسرے ادیان بھی محبوب تھے، اللہ کے پسندیدہ ادیان تھے. اور پچھلے زمانے کے اندر نجات کا مدار ان ادیان پر عمل کرنا ہوتا تھا. اب یہ رہا کہ بھائی آخری شکل میں جو اسلام دنیا میں آیا اس کے اوپر عمل کرو. اسی لیے حضور نے کیا ارشاد فرمایا، الحنیفیہ. الحنیفیہ کا مطلب کیا؟ کہ تمام باطل اور غلط گمراہ راہیں چھوڑ کر کے انسان حق کی راہ کی طرف آ جائے. تمام باطل گمراہ غلط راہیں چھوڑ چھاڑ کر کے انسان حق کی راہ کے اوپر آ جاوے، اس کو کہا جاتا ہے حنیفیت. اسی لیے قرآن کے اندر کہا گیا، قل بل ملت ابراہیم حنیفا، یہ ہے حنیفیت. بعض شرح کیا لائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب حنیف تھا، جیسے کہ ایک لقب آپ کا خلیل تھا، اسی طرح آپ کا ایک لقب تھا حنیف. تو ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہوئے حنیفیت یعنی ابراہیمی ملت، اور ابراہیمی ملت کیا تھی؟ وما کان من المشرکین، وہ شرک والی ملت نہیں تھی بلکہ وہ توحید والی ملت تھی. تو اب نتیجہ کیا نکلا الحنیفیت کا؟ کہ توحید والی ملت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متوارثاً نقل در نقل آج تک چلی آئی، وہ حنیفیت کہی جائے گی. اور اس کی اساس اور بنیاد توحید کے اوپر ہے. السمحا، اس کا لغوی معنی ہے السہل، سہل آسان. اس کو ملت مستقیم بھی کہتے ہیں، کہ ملت حنیفیت، ملت ابراہیمیت، یہ ملت مستقیم یعنی سیدھی راہ والی، سیدھے راستے والی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب دین حنیفیت ہے، جو سہل اور آسان ہے. اور اسی کو قرآن نے یوں تعبیر فرمایا، قل ہاذہ سبیلی، نہیں، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلی. ایک اللہ تعالیٰ کا جو راستہ ہے اس کے اوپر چلو، اور ادھر ادھر کے جو گمراہی کے باطل کے راستے ہیں اس پر مت چلو. یہ ہیں الحنیفیہ اور سہلہ یعنی نہایت آسان. جی،
قال حدثنا عبد السلام بن مقابل قال حدثنا عمر بن علي عن علي بن محمد بن الصبراني عن سعيد بن ابي سعيد انه رضي الله عنه قال
یہ ذرا سمجھ لو المقبولی کو، یہ سند کے راوی جلیل القدر تابعی سعید ابن ابی سعید، یعنی سعید کے جو ابا ہے ابو سعید، وہ مقبوری کہلاتے ہیں. کیوں مقبوری کہلاتے ہیں؟ نمبر ایک، باشرہ یوں کہتے ہیں، ایک لمبے زمانے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے قریب میں یہ مقیم رہے، اسی لیے ان کا لقب ہی بن گیا مقبوری. حضور کی قبر اطہر کے پاس قیام مستقل کی بنیاد کے اوپر. نمبر دو، مدینہ کے قبرستان کے یہ مجاور تھے، اور یہ مجاور آج کے مجاور کے معنی میں نہیں ہے، وہ بالکسر ہے واو کے، اور آج کل کے بالفتح ہے واو، یعنی جو پیسے بٹورتے ہو اور جو ہے لوگوں سے نذرانے وصول کرتے ہو وہ مجاور مراد نہیں ہے. یہ مجاور ہی کا بگڑا ہوا ہے مجاور، لیکن چونکہ وہ بگڑ گئے اس لیے ان کو مجاور کہنے لگے، ورنہ اصل ہے مجاور کہ جو قبرستان کے اندر مقیم رہ رہے، قبروں کی دیکھ بھال، میت کی تدفین، قبر کھودنا، یہ سب کام کاج انجام دیتے ہو، اس کو کہتے ہیں مجاور. تو یہ مدینہ کے بقی قبرستان کے مجاور تھے، اس لیے ان کو المقبوری کہا جاتا ہے. نمبر تین، سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو قبر کھودنے کی خدمت پر مامور کیا تھا، اسی لیے ان کا لقب ہی ہو گیا مقبوری. تو اصل تو ان کے ابا کا لقب ہے ابو سعید کا، لیکن بعد میں صاحب زادے سعید کو بھی لوگ مقبوری کہنے لگے، جیسے کہ دادا پر دادا، سکڑ دادا، اکڑ دادا کو کوئی لقب ملا تو بعد میں نسل میں بھی وہی لقب چلنے لگے. تو سعید کا لقب مقبوری نہیں ہے، ان کے ابا ابو سعید کا لقب مقبوری ہے، اسی لیے پھر سعید کو بھی مقبوری کہا جانے لگا. جی، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین آسان ہے. بعض حضرات اس کا مطلب یہ بھی لیتے ہیں کہ شریعت موسویہ میں جس قدر سخت احکام تھے، ایسے سخت احکام شرع محمدی میں نہیں ہے، اس اعتبار سے کہا گیا ان دین یسر. اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کتنے مشکل احکام، بدن کے کپڑے کے اوپر ناپاکی لگ جائے تو اس کی طہارت کی کوئی شکل ہی نہیں تھی، جتنے حصے پر ناپاکی لگے وہ کاٹ کر کے پھینک دو وہ کپڑا، وہی چیز پھر عورت کر کے آئی اس زمانے میں، جہاں بھی وہ ناپاکی لگتی ہے پینٹ پر وہ کاٹ دیتے ہیں، اس لیے وہ پٹیلی کٹیلی پینٹ پہنتے ہیں نا. تو یہ ان دین یسرن وہ شرع مسوی کے مقابلے میں بولا گیا ہے. نمبر دو، بعض حضرات یہ کہتے ہیں وہی بات جو پیچھے بتلائی ترجمۃ الباب پر، کہ شریعت کا کوئی حکم بھی ایسا نہیں ہے جو انسان کی طاقت سے باہر ہوئے. اب آگے کا لفظ دھیان سے سمجھو. وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ. يُشَادَّ لغوی معنی آتا ہے قوت اور طاقت میں دوسرے سے مقابلہ کرنا. بہت سے لوگ کہتے ہیں چلو آ جاؤ میری اتنی طاقت ہے, وہ کہتا ہے میری اتنی ہے. قوت اور طاقت میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا یہ لغوی معنی ہے. یہاں کیا معنی کریں گے روایت میں وہ دھیان سے دیکھو. جو شخص بھی دین میں تشدد اختیار کرے, جو شخص بھی دین میں تشدد اختیار کرے, ایک ترجمہ. دوسرا ترجمہ دھیان سے وہ بھی سمجھو. جو شخص دین سے کشتی لڑنے کی کوشش کرے, جو شخص دین سے کشتی لڑنے کی کوشش کرے, الا غلبہ, تو دین ہی اس کے اوپر غالب آ جائے گا. دین ہی اس کے اوپر غالب آ جائے گا. جیسے بعض مرتبہ ایک مثال سے اس جملے مبارکہ کو سمجھو کہ بھائی ایک مکوڑی پہلوان ہو اور دوسرا سامنے باڈی بلڈر ہو, اب یہ دونوں کی مقابلے کی بات ہو گئی تو اب دوسرے لوگ کیا کہیں گے کہ تیرا نے اس کا مقابلہ ہوگا تو یہی جیتنے والا ہے, یہ طے ہے, تیرا تو اس کے سامنے چڑھے بھی نہیں آئیں گے, تو کیا مقابلہ کرے گا اس کے ساتھ. بس یہی مفہوم ہے اس روایت کے جملے کا کہ اگر تم دین میں تشدد اختیار کرو گے تو دین غالب آ جائے گا, دین سے کشتی لڑنے کی کوشش کرو گے تو دین تمہارے اوپر غالب آ جائے گا. مطلب یہ ہے کہ دین کے اوپر کوئی بھی آدمی غالب نہیں آ سکتا, ہمیشہ دین ہی غالب رہے گا. دین کے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا, دین ہی ہمیشہ غالب آئے گا. بہت سی مرتبہ آدمی جذبات میں آ جاتا ہے, میں یوں عمل کر ڈالوں, ایسے اعمال کر ڈالوں, ایسی نیکیاں تیسی نیکیاں ویسی نیکیاں کر ڈالوں. اب جو ہے نا آسان آسان اعمال آدمی اختیار کرے. دیکھو یہ بحث فرائض اور واجبات کے علاوہ ہے کہ نوافل اور سنن میں جو اپنی استطاعت میں ہے اور آسان ہے اس کو اختیار کرے تو نبھانا آسان ہوتا ہے, پابندی کرنی آسان ہوتی ہے. اور اگر مشکل مشکل سخت سخت اعمال کو اختیار کرے تو اس کے اوپر مواظبت پابندی اور نبھانا ناممکن ہو جاتا ہے. اب ایک آدمی یوں سوچے کہ چلو میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے تہجد پڑھوں گا, کبھی موقع ہوگا تو صبح صادق سے پہلے پڑھوں گا, ورنہ عشاء کے بعد سونے سے پہلے تہجد پڑھ لوں گا. لیکن اب وہ ایک دن جذبات میں آ کر کہنے لگا کہ آج سے تو جو ہے نا میں روز آدھی رات اٹھ جاؤں گا یا پھر تہجد میں مشغول ہو جایا کروں گا. ایک دن, آٹھ دن یا پھر نویں دن ڈھیلا, اتنا ڈھیلا کہ وہ دن تو فجر بھی چلی گئی, تہجد تو کیا پڑتا, تہجد بھی چلی گئی اس کی. تو یہ معاملہ ہے دین کا کہ دین میں اگر تم یوں کرو کہ میں دین سے مقابلہ کروں گا, بہت نیکیاں کروں گا, تو تم ہار جاؤ گے اور دین جیت جائے گا. تم کبھی دین کے اوپر غالب آ سکو گے نہیں. اسی لیے ہمیشہ ایسے اعمال اختیار کرو ما تتیقون, جس کو نبھانا تمہاری طاقت کے اندر ہو, جو تم آسانی کے ساتھ نبھا سکتے ہو, ایسے اعمال کو تم اختیار کرو. تو جو بھی آدمی تشدد کو اختیار کرے گا تو دین اس کے اوپر غالب آئے گا, وہ کبھی دین پر غالب نہیں آ سکتا. اس سے معلوم ہوا کہ جو کام تمہارے بس میں ہو وہ کام کرتے رہو, اور جو کام تمہارے بس میں نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو. جو کام تمہارے بس میں ہے وہ کام کرو, اور جو کام تمہارے بس میں نہیں ہے وہ کام اس کے پیچھے مت پڑے رہو. دوسری بات کیا معلوم ہوئی کہ وظائف کے اندر بھی آدمی ایسے وظائف کو اپناوے جس کو انسان پابندی کے ساتھ کر سکے. اسی لیے دیکھو ہمارے اکابر مشائخین چشت کے یہاں, اور ہم نے ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں, اور حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں, اور ان دونوں اکابر کے مجازین کے یہاں یہی ترتیب دیکھی کہ کوئی آدمی بیت ہوتا تو پہلے کہتے بھائی تین تسبیح صبح و شام پڑھو. یہ ابتدائی نصاب. اب وہ چھ مہینے سال دو سال پابندی کرے, پھر جا کے خود کہوے حضرت الحمدللہ پابندی ہو رہی ہے. تو پھر ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ تو پوچھتے تھے باقاعدہ, بھائی ابھی بھی کچھ وقت بچتا ہے مزید کا؟ تو پھر فرماتے کہ اب یہ تسبیح شروع کرو. یہ نہیں کہ سیدھا فرماتے تھے کہ بھائی بارہ تسبیح ذکر زہری تم کو کرنے کی ہے, نہیں, پہلے تین تسبیح دیتے پھر وہ کہتے کہ پابندی ہو رہی ہے, وقت میں گنجائش ہے, میں مزید اعمال کر سکتا ہوں, تو پھر کہتے کہ اب بارہ تسبیح کا ذکر کرو. تو جو اعمال آپ مواظبت سے کر سکو اس کو اختیار کرو, اس کے اندر خیر و برکت رہے گی. تنہائی کے جذبات میں آ کر کے آدمی چند دن کر کے چھوڑ بیٹھے تو یہ تو نامناسب ہے. خیر العمل مدیم علیہ وان قل, کم ہو لیکن پابندی والا ہو, وہ بہترین عمل اللہ کے یہاں کہا جاتا ہے. آگے فرمایا فصدیدو میانہ روی اختیار کرو, ایک ترجمہ. دوسرا ترجمہ, راہ راست پر جم کر کے رہو, سیدھی راہ کے اوپر جم کر کے رہو. یہ دونوں فصدیدو کے ترجمے ہیں. وقاربو, اور قریب قریب چلو. قاربو قریب قریب چلو, کیا مطلب؟ اگر تم بالکل سیدھے راہ پر نہ چل سکو تو سیدھے راستے سے جتنا قریب ہو اتنا چلو. کہتے ہیں کہ بالکل سیدھے راستے پر چلنا تو ذرا بھاری لگے گا, تو کہا جو اس کے قریب قریب ہے اس پر تو چلو. وقاربو کا یہ مطلب کہ اگر تم بالکل سیدھے راستے پر چلو, یہ اعلیٰ اور بہترین درجہ ہے, اور اس اعلیٰ درجے کے اوپر نہ چل سکو تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ بالکل سیدھے راستے کے قریب جتنا بھی تمہارے بس میں ہے اس کے اوپر تم چلو. اور اس میں یہ بھی کہا جائے گا کہ سدیدو کی تاکید ہے قاربو, کہ صراط مستقیم کے اوپر تمہیں عمل کرنا ہے, سیدھی راہ پر قائم رہنا ہے. چلو اگر ذرا ادھر ادھر ہو جائے تو قریب قریب تو چلتے رہنا, یہ تاکید ہو جائے گی کہ زیادہ دور مت جانا صراط مستقیم سے, تھوڑا ادھر ادھر ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے. تو سدیدو و قاربو, میانہ روی اختیار کرو, راہ راست پر رہو اور قریب قریب چلو. یعنی افراط اور تفریط سے ہٹ کر کے میانہ روی اختیار کرو. بہت سے لوگ افراط تفریط میں آ کر کے بعض مرتبہ پاگل بھی بن جاتے ہیں, پاگل بن جاتے ہیں افراط تفریط میں آ کر کے. اس لیے شریعت نے کہا کہ افراط تفریط کا راستہ اختیار مت کرو, اعمال میں میانہ روی اختیار کرو. بہت سے لوگوں کو خشکی سوار ہو جاتی ہے, اس قدر وہ لوگ اعمال کرتے ہیں, پوری نیند نہیں, پورا کھانا نہیں, اور پھر جو ہے وہ خشکی ہو جاتے ہیں اور داگری چھٹک جاتی ہے ان کی. تو پھر ایسے لوگوں کا علاج معالجہ کرانا پڑتا ہے. اسی لیے شریعت نے کہا فسددو میانہ روی اختیار کرو, وقاربو قریب قریب چلو, وبشرو خوش ہو جاؤ, خوش ہو جاؤ. کیا مطلب خوش ہو جانے کا, وہ دھیان سے سمجھو. اللہ سبحانہ وتعالی قلیل عمل پر بھی ثواب دیں گے, اس بات پر خوش ہو جائے کہ اللہ کتنے مہربان ہیں, بندے کے قلیل اعمال پر بھی اجر اور ثواب بڑی مقدار میں دیتے ہیں, اس پر تم خوش ہو جاؤ. اب آپ دیکھو نا, آپ نے روایات میں پڑھا نا کہ سبحان اللہ الحمدللہ, یہ میزان کو بھر دے گا. الحمدللہ میزان کو بھر دے گا قیامت کے لیے. اب ایک الحمدللہ پر میزان کا بھر جانا یہ کوئی معمولی بات ہے کہ قلیل عمل پر اللہ اجر عظیم عطا کریں گے, اس بات پر تم خوش ہو جاؤ. اب شروع کتنی بڑی بات ہے آپ دیکھو. اب ایک قل ہو اللہ پڑھنے میں 10 سیکنڈ لگتی ہے, اور فرمایا کہ سلسے قرآن کا ثواب لے لو, کتنی بڑی بشارت ہے کہ عمل قلیل کے اوپر اللہ تعالیٰ اجر عظیم سے نوازیں گے. یہ ہے وبشرو, اور تم لوگ خوش ہو جاؤ. بعضوں نے اس کا مطلب کیا بیان کیا کہ کم عمل ہو تب بھی رحمت الہیہ پر امید رکھ کر خوش ہو جاؤ, کہ اعمال قلیل انجام دو گے تو بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ تمہیں عطا کریں گے, اس بات پر تم لوگ خوش خرم ہو جاؤ. وبشرو, اسی لیے باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم خوشخبری دینے والے بنو, منافرت والے مت بنو. یہ بھی تاکید آئی حدیث شریف میں. وَاسْتَعِنُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ. اب تین اصطلاحی الفاظ سمجھو. پہلا لفظ آیا الْغَدْوَةُ. تینوں لفظ سمجھنے سے پہلے قدیم زمانے کا ایک طرز سمجھو تو تینوں اصطلاح لفظ سمجھ میں آ جائیں گے. قدیم زمانے میں سفر کی ترتیب کیسی ہوتی تھی؟ لوگ پیدل چلتے تھے یا اونٹ گھوڑا گدا خچر پر سفر کرتے تھے. تو مسلسل آدمی چل نہیں سکتا, چلنے والا بھی مر جائے گا, جانور بھی مر جائے گا. ان کو رکتے رکاتے جانا پڑتا تھا. تو عام متن لوگ کیا ترتیب اپنا دیتے, الصبا جب ٹھنڈا موسم ہو سفر میں نکل جاتے تھے. 10-11 بجے جب ماحول میں گرمی زیادہ ہو, کہیں جنگل میں راستے میں کوئی چھاؤں سایہ دیکھ کر پڑاؤ ڈال دیتے تھے, آرام کیلولا وغیرہ سے فارغ ہو کر کے. پھر شام کو جب پہر ٹھنڈا ہو جائے 3:30-4 بجے کے بعد, تو پھر چلنا شروع کرتے تھے. چلے 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 اور رات کا جو ہے کچھ حصہ گزرے تب پھر قیام کر لیتے تھے کہ چلو اب رک جاؤ اور آرام کر لو. پھر ہمت ہوئی تو رات میں کچھ چل لیا کرتے تھے. اس طرح لوگ قدیم زمانے میں سفر کرتے تھے, مسلسل چل چل چل. یہ قدیم زمانے میں نہیں ہوا کرتا تھا. اب یہ زمانہ آ گیا, 24 گھنٹے مسلسل ٹرین کا سفر ہے, 15 گھنٹے کا مسلسل ہوائی جہاز کا سفر ہے, 25-50 گھنٹے مسلسل کار بس چل رہی ہے. یہ آج کے زمانے کی ترتیب ہے, قدیم زمانے میں یہ ترتیب نہیں تھی. اب لفظ سمجھو, غدوتن کس کو کہیں گے؟ دن کے شروع حصے کے اندر چلنا یہ غدوتن کہا جائے گا. دن کے آخری حصے میں چلنا روحتن کہا جائے گا. رات کے آخری وقت میں چلنا یا رات کی تاریکیوں میں چلنا دلجتن کہا جائے گا. یہ 3 اصطلاح ہو گئی. الس صبا چلنے کو غدوتن, شام کے ٹھنڈے پہر میں چلنے کو روحتن, رات کی ٹھنڈک میں چلنے کو دلجتن. یہ ہیں 3 الفاظ. بعض شرح کرام کی رائے یہ ہیں کہ غدوتن بول کر کے فجر کی نماز مراد ہے, روحتن بول کر کے عصر اور مغرب کی نماز مراد ہے, اور دلجتن سے عشاء کی نماز مراد ہے. اور غدوتن میں ایک چیز رہ گئی, فجر اور ظہر. تو غدوتن میں فجر اور ظہر, روحتن کے اندر عصر اور مغرب, اور دلجتن سے مراد عشاء. اب حدیث شریف کا ترجمہ دیکھو. وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ, اور تم مدد حاصل کرو صبح شام اور رات کے کچھ حصے میں چل کر کے. تم مدد حاصل کرو صبح اور شام اور رات کے کچھ حصے میں چل کر کے. کیا مطلب؟ مسلسل چل چل مت کرو ورنہ تھک ہار کر کے مر جاؤ گے. سفر منقطع کر دینا پڑے گا, سفر چھوڑ دینا پڑے گا, سفر سے عاجز ہو جاؤ گے. اسی لیے تم جو ہے ترتیب بنا لو کہ سفر میں نکلے ہو, کچھ چلے صبح صبح, پھر آرام کے لیے رک گئے, پھر چلے شام, پھر آرام کے لیے رک گئے, پھر چلے رات میں آرام کر لیا. کتنی اچھی ترتیب ہے. چل بھی رہے آرام بھی کر رہے, آرام بھی کر رہے چل بھی رہے. تو یہ سفر تمہیں مسلسل نبھانا آسان ہو جائے گا, سہولت والا ہو جائے گا. یہ تعبیر دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جو ہے تم اعمال میں, نیکیوں میں, عبادتوں میں ایسی ترتیب اپناؤ کہ صبح میں کچھ اللہ کا ذکر کر لیا, شام میں کچھ اللہ کا ذکر کر لیا, رات میں کچھ اللہ کا ذکر کر لیا, تو یہ جو ہے تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. تو فرض اور واجب کے علاوہ کچھ نفل اعمال صبح میں کر لیے, کچھ شام میں کر لیے, کچھ رات میں کر لیے, یہ بھی بہت کافی ہے. اب اگر تم یوں خشکی بن کے بیٹھ گئے, نہیں 24 گھنٹے میں تو مسجد میں اور نفل میں اور تسبیح میں اور ذکر میں, تو مینٹل ہاسپٹل میں داخل کرنا پڑے گا, پھر لے جا کر کے جو ہے دماغ کا علاج کرانا پڑے گا. اور ہو سکتا ہے کہ تم ایسے پاگل بن جاؤ کہ پھر فرائض بھی ادا نہ کر سکو, ایسے عاجز بن جاؤ, یہ ممکن ہے. اسی لیے کتنی جاندار تعبیر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی کہ بھئی جو فرض ہے اس کو اس کے وقت پہ کر لو, رہا نفل کا معاملہ تو کچھ نفل اعمال صبح میں کر لو, کچھ شام میں کر لو, کچھ رات کے اندر کر لو. اب صبح کے نفل اعمال میں کیا آئے گا؟ اشراق چاش آ جائے گی, شام کے نفل اعمال میں اوابین آ جائے گی، رات کے نفل اعمال میں تہجد آ جائے گی، صبح کی تسبیحات، شام کی تسبیحات، کچھ رات میں تسبیحات کر لی، تلاوت کر لی، یہ بھی بڑی غنیمت ہے. اس ترتیب کے اندر تمہارے لیے نبھانا آسان ہو جائے گا اور تم آسانی سے اعمال کو انجام دے سکو گے. اور اگر وہ رائے مراد لے رہے کہ بھائی غدوۃن سے فجر اور ظہر، اور روحۃن سے عصر اور مغرب، اور دلجۃن سے عشاء، تو پھر یہ کہا جائے گا کہ یہ جو فرض نمازیں ہیں اس کے آگے پیچھے جو نوافل ہے ان نوافل اور سنن کا اہتمام کر لو. یہ بھی تو بہت بڑی نیکی ہے، ظاہر ہو گئی کہ فجر سے پہلے دو پڑھ لی، ظہر کے آگے پیچھے پڑھ لی، عصر پہلے پڑھ لی، مغرب کے بعد پڑھ لی، عشاء کے بعد کچھ پڑھ لی. یہ بھی بہت غنیمت ہے نوافل اور زائد اعمال کے اندر. تو ان فرائض نمازوں کے ساتھ کچھ نفل عبادت بھی کر لو، یہ بہت آسانی سے تم انجام دے سکو گے. تو گویا ترجمۃ الباب سے ربط ان دونوں کے ذریعے ہو جائے گا. ایک تو ان الدین یسرن، یہ سریع لفظ ہے ترجمۃ الباب سے ربط کرنے والا، اور دوسرا یہ آ گیا غدوۃن روحۃن شیئ من الدلجۃ، کہ ترتیب سے صبح و شام اور رات میں کچھ ذکر کر لو، یہ آسان ترتیب ہے اور دین میں یہ بڑی آسانی اور سہولت والا عمل ہے، اس کو اختیار کرو اور دین کی آسانی سے فائدہ اٹھاؤ. اب یہاں چند نہایت اہم ضروری باتیں اس حدیث اور ترجمۃ الباب سے متعلق سمجھ لو. نمبر ایک، شریعت مطہرہ کا منشا یہ ہے کہ نفلی عبادات کے اندر بندہ بھولو نہ کرے، یہ ہے شریعت مطہرہ کا منشا کہ نفلی عبادات کے اندر بندہ ہرگز بھولو نہ کرے. دیکھو یہ جو گلو کی ممانعت ہے نا، لا تغلو، سيدنا محمد الوسيلة والفزيلة والدرجة الرفيعة والسمقام المهمير الذي وعدته فارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. تو لا تغلو في دينكم جو ہے وہ جس طرح غلو في الاعتقاد کی ممانعت ہے اس طرح غلو فی الاعمال کی بھی ممانعت ہے کہ آدمی اعمال کے اندر غلو کو ہرگز اختیار نہ کرے. دوسرا ایک اہم ضابطہ سمجھو, اللہ تعالی نے جو دی ہوئی رخصت ہے اس پر عمل کرو, اللہ کی دی ہوئی رخصت کو مت چھوڑو. بہت سے لوگ جو ہے نا خشکی پناہ کرتے ہیں, جہاں شریعت نے رخصت دی ہوتی ہے اس کو بھی نہیں اپناتے. نمبر تین, حرام سے بچنا یہ تو ایمان کا تقاضا ہے. مشتبہ چیز سے بچنا یہ بھی کمال ایمان کا تقاضا ہے. لیکن بعض لوگ حرام اور مشتبہ سے آگے بڑھ کر کے وساوس سے بھی دور رہتے ہیں, یعنی جن چیزوں میں وسوسہ آتا ہے اس سے بھی دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہے گلو کا پہلو. حرام سے بچے بہت اچھا, مشتبہ امور سے بچے بہت اچھا, لیکن جو حرام بھی نہیں مشتبہ بھی نہیں خالی وسوسہ, ایسی وسوسے والی چیزوں سے بھی آدمی دور رہے, یہ جو ہے شریعت اس کو پسند نہیں کرتی ہے. بہت سے لوگ رئیس الاوہام ہوتے ہیں اور شیخ الوساوس ہوتے ہیں کہ وہ لوگ وسوسے اور اوہام میں ایسے مارے رہتے ہیں کہ بھئی وہم ہو گیا وہم ہو گیا وہم ہو گیا, اور اس سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی فکر کے اندر رہتے ہیں. ایک مرتبہ خطب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ وضو کر کے فارغ ہوئے, تو کچھ قدم چلے تو دل میں ایسا خیال آیا کہ میری کوہنی ذرا سی خشک رہ گئی, تو آپ نے وہ جگہ پر پانی لگا لیا. پھر کچھ قدم چلے, ارے ادھر کی کوہنی کے اوپر بھی کچھ خشک رہ گیا, حضرت نے وہاں بھی ذرا سا ہی لگا. پھر تخنے کے بارے میں وسوسہ آنے لگا, ارے تخنے بھی خشک رہ گئے. تب حضرت فرمانے لگے, ارے بھائی خشک کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو گرو جی آج آئے ہوئے ہیں, یعنی شیطان آیا ہوا ہے اور دل میں وسوسے ڈال رہا ہے. تو پھر حضرت گنگوئی نے کیا فرمایا کہ آج تو بلا وضو ہی نماز کا ارادہ ہے, بہت نمازیں پڑھ لی با وضو, آج تو بلا وضو ہی پڑھیں گے تاکہ شیطان کے وساوس کا علاج ہو جائے. تو ایک مرتبہ آدمی نے کامل وضو کر لیا, پھر جو ہے دل میں آوے یہ را باقی وہ باقی, یہ ریپیئر کرو وہ ریپیئر کرو, تو سمجھنے کا کہ گرو جی آئے ہوئے ہیں اور ان کا علاج یہی ہے کہ ان کو یوں خطاب کر دیا جائے کہ زندگی میں بہت نمازیں با وضو پڑھ لی, چلو آج آپ کے کہنے کے مطابق ایک نماز بے وضو ہی صحیح, حالانکہ حقیقت میں با وضو ہے لیکن گرو جی کو بھگانے کے لیے کہ چلو آج ایک نماز بے وضو ہی صحیح. یہی وساوس اور اوہام کا علاج ہوا کرتا ہے. نمبر پانچ سمجھو, اللہ تعالی کی طرف سے ہمیں ایک جامع اصول ملا, الیقین لا یزول بالشک, کہ یقینی چیز شک کے ذریعے سے زائل اور ختم نہیں ہو جاتی. تو شک کے عالم میں پڑ کر یقینیات کو کیوں زائل کرتے ہو؟ بہت سے لوگ بیچارے شکی مزاج کے بن جاتے ہیں, شکی مزاج کے. تو بھئی یقینیات پر توجہ دو, شکیات کے اوپر مت پڑو. ایک چھٹا جامع اصول سمجھو, جہاں شریعت نے تم کو تحقیق کا مکلف نہیں بنایا وہاں خاموخہ تحقیقات میں مت پڑو. شریعت میں تمہیں تحقیق کا مکلف نہیں بنایا، وہاں تحقیقات کے اندر مت پڑو۔ اب کسی ملک میں آپ گئے، مسلمانوں کا ملک ہے یا جس شہر کی اغلب آبادی مسلمانوں کی ہے، گھرانہ بھی مسلمان ہیں، انہوں نے بیچاروں کو آپ کو دعوت دی کہ حضرت اقدس فاضل جامعہ دارالاحسان تشریف لائے ہیں، تمہیں دعوت کرو ان کی۔ اب آپ دسترخوان پر کھانے بیٹھے، بھائی یہ گوشت کی پہلے تحقیق ہونی چاہیے کہ یہ گوشت حلال ہے کہ حرام ہے، یہ ذبیحے میں بسم اللہ پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، شرعی ذبیحہ تھا کہ نہیں ذبیحہ تھا، اس کو قبلہ روح لٹایا تھا کہ نہیں تھا، اس پر دم مصفو لگا تھا کہ نہیں لگا تھا، حلال آمدنی سے خریدا تھا کہ نہیں خریدا تھا۔ وہ گھر والا بھی کہے گا کہ دعوت کی کہ وبا خرید کے لایا گیا۔ اب یہ تحقیقات میں پڑھنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ مسلم ملک ہے، غالب مسلمانوں کی اکثریت ہے، مسلمان گھرانہ ہے، شام سے گوشت آیا تو بسم اللہ پڑھ کے کھانے، یہ سب تحقیقات کے چکر میں کھائی تو تو پڑھتا ہے۔ ایک آٹھواں جامع اصول سمجھو، جہاں اباحت ہے اصل میں، وہاں کسی طرح کی تحقیق کی ضرورت نہیں، جب تک کہ حرام کی یقینی ملاوٹ نہ ہو۔ شریعت میں جن چیزوں میں اصل اباحت ہے، وہاں جب تک حرام کی یقینی ملاوٹ نہ ہو، وہاں تک تحقیق میں مت پڑو۔ اب مثلاً سبزی، آٹا، اب کوئی آدمی دکان پہ روٹی لینے گیا اور روٹی لیتے لیتے پوچھتا ہے، بھائی یہ آٹے میں سور کی چربی تو نہیں ملائی ہے نا؟ یہ آٹے کے اندر تم نے کتے کی چربی کا تیل تو نہیں لگایا ہے نا؟ اب یہ کیا باولا ہو گیا ہے تو؟ دماغ ٹھیک ہے تیرا؟ کہ یہ روٹی، آٹا، چاول، گیہوں مباح الاصل ہے، اس کے اندر تو تحقیق کرنے بیٹھا کہ بھائی یہ جو غلہ پیسا گیا تھا گیہوں، تو اس کے اوپر بیل نے پیشاب تو نہیں کیا تھا، اور بیل کے پیشاب کے بعد اس غلے کو دھویا گیا تھا کہ نہیں دھویا گیا تھا جب وہ کھیت میں تھا تب؟ یہ سب تحقیقات میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھا سیدھا بسم اللہ پڑھ، نے روٹی کھا ورنہ بھوکا مر۔ اب سبزی لینے گیا بازار میں، تو بازار سے بیگن، ٹماٹر سب لے کر کے آیا اور تحقیقات کے اندر پڑ گیا، بیٹھ کر کے ابھی تحقیق ہوگی اس کے اوپر کہ جس کھیت کے اندر آیا تو کھیت کے اندر کوئی پیشاب تو نہیں کیا ہوگا کسی نے، کہ لوگ کھیت میں ہوتے ہیں تو پیشاب کرتے ہیں، تو شاید یہ سبزی پر تو کسی نے پیشاب نہیں کر دیا۔ اب یہ خشکی پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھا سیدھا پکا کے کھاؤ۔ تو جو چیزیں شریعت میں مباح الاصل ہے، اس کے اندر بیجا تحقیقات میں مت پڑو، جب تک کہ اس کے اندر حرام کی ملاوٹ کا یقین نہ ہو وہاں تک۔